السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات کی شرح میں کمی آ رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6 اموات اور 213 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. افغان وزارت صحت نے پیر کے روز گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 4 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جو انتہائی کم تعداد ہے. ملک میں اب کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 38,196 ہے، جبکہ اب تک 1,402 اموات ہوئی ہیں. امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد 60,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے. کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کے فہرست میں امریکہ سر فہرست ہے، جہاں اموات اور کیسز کی تعداد کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اب تک 8,46,000 سے زیادہ اموات اور 2.5 کروڑ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان میں عبداللہ عبداللہ کی قیادت میں قومی مصالحت کی اعلی کونسل نے ایک بیان میں صدارتی حکم کے ذریعے کی جانے والی تقرریوں کو مسترد کر دیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ عبداللہ عبداللہ اور صدر اشرف غنی کے درمیان طے پانے والے سیاسی سمجھوتے کے تحت کونسل کی تشکیل عبداللہ عبداللہ کا استحقاق ہے اور صدارتی حکم نامے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے افغانستان میں ایک صدارتی ترجمان نے قومی مصالحتی کونسل میں کی جانے والی تقرریوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر حامد کرزئی اور دوسرے سیاستدانوں کی کونسل میں شمولیت کا مقصد امن عمل میں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے. افغان صدر اشرف غنی نے قومی مصالحتی کونسل میں ہفتے کے روز 46 سے سیاستدانوں کا تقرر کیا ہے، ان میں اعلی سرکاری عہدیدار بھی شامل ہیں. صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے مزید سیاستدانوں کی کونسل میں شمولیت کے امکان کو خارج نہیں کیا. سابق صدر حامد کرزئی اور متعدد جماعتوں نے کونسل میں اپنی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے. ادھر طالبان کے ایک سابق عہدیدار سید اکبر آغا نے کہا ہے کہ 46 رکنی کونسل پورے افغانستان کی نمائندگی نہیں کرتی. ایک سول سوسائٹی تنظیم کے سربراہ عزیز رفیع نے کہا کہ دونوں فریقوں کو خیر سگالی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ورنہ افغانستان میں امن کی بحالی دشوار ہوگی. افغان سیاستدانوں کے علاوہ افغانستان میں انسانی حقوق کے آزاد کمیشن کی سربراہ شہرزاد اکبر نے بھی کونسل میں خواتین کی کم تعداد میں نمائندگی پر تنقید کی. یہ کونسل افغان حکومت کی طرف سے امن عمل کی قیادت کرے گی. صدیق صدیقی کا کہنا ہے کہ مزید پیش رفت ہوئی ہے، جس کے تحت بین الافغان مذاکرات کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکے گا. پاکستان اور افغانستان کے اعلی عہدیداروں نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان باہمی سطح پر مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے پیر کو کابل میں ہونے والے ایک اجلاس میں شرکت کی. افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے فریم ورک کے تحت ہونے والے اس اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے کی، جبکہ افغان وفد کی قیادت افغان نائب وزیر خارجہ میر وائس نیب نے کی. اجلاس سے پہلے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے اپنے وفد کے ہمراہ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمر سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا. اطلاعات کے مطابق جنوبی وزیرستان میں عسکریت پسندوں نے دو مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلوں پر حملے کیے ہیں. ان حملوں میں حکام نے 3 اہلکاروں کے ہلاک اور 4 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. ادھر قبائلی ضلع شمالی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی اور پشتون تحفظ تحریک کے رہنما میر کلام وزیر کی گاڑی پر میر علی میں اتوار کی رات نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر فائرنگ کی. بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک روایتی قبائلی جرگے اور احتجاجی مظاہرے میں شرکت کے بعد واپس بنو جا رہے تھے. فائرنگ کے اس واقعے میں میر کلام وزیر محفوظ رہے، مگر ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا. پاکستان میں جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے سے متعلق قانون سازی تاحال تاخیر کا شکار دکھائی دیتی ہے. پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP نے ایک مرتبہ پھر حکومت پاکستان سے جبری گمشدگیوں کو قانوناً جرم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ قانون کا مسودہ وزارت قانون کو ارسال کر دیا گیا ہے، جو تمام فریقین سے مشاورت کر رہی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन से मैं हूं असद हसन। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान तक दुनिया के मुतादिद खित्तों में गैर मामूली मौसमियाती असरात, कहीं शदीद बारिशें, कहीं सैलाब। सूरत हाल का जायजा लेंगे आलमी मौसमियाती तगैयर के पस मंजर में। डॉक्टर कमर जमा और डॉक्टर शकील सगीर हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान के बालाई इलाकों में सैलाबी रेलों से क्या नुकसान हो रहे हैं, इस सेगमेंट में इस चीज का जायजा लेंगी नफीसा खुद भाई। अमरीका में सदारती इंतखाबात, खारजा पॉलिसी इलेक्शन 2020 में क्या अहमियत रखती है, रूस चीन समेत अहम मामलात पर दोनों सदारती उम्मीदवार क्या कहते हैं, डॉक्टर जुबैर इकबाल और जहांगीर खटक से गुफ्तगू करेंगे, और आखिर में क्रिकेट, टेस्ट सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान की टीम T20 सीरीज भी नहीं जीत सकेगी। इंग्लैंड ने मेहमान टीम को बआसानी 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्रिकेट कमेंटेटर शाह फैसल से बात करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। और इसका पस मंजर ये है कि इस वक्त हम दुनिया में जहाँ नज़र डालते हैं बहुत सारे इलाके, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% इलाके दुनिया के या कुरायर्स के, वो गैर मामूली बारिशों का सामना कर रहे हैं। अगर हम अमरीका में जहाँ से हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कई एक रियासतों को हरिकेन्स का सामना है। टेक्सास और लुइसियाना में बिलखसूस हरिकेन लौरा उसका सामना है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आपको मालूम है कि पूरा साउथ सिंध बिलखसूस, लेकिन पूरा पाकिस्तान बिलमुम शदीद बारिशें हैं उनका सामना कर रहा है, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कराची जैसा शहर जो है वो तकरीबन जैसे डूब के रह गया है। अगर हम बांग्लादेश में देखें, पिछले साल 10 लाख अफराद उनको घरों से महरूम होने पड़ा, और पिछले 10 बरसों के अंदर सबसे बड़ा सैलाब जो है वो देखा बांग्लादेश ने। अफगानिस्तान से जो हमें इत्तलात मिल रही हैं उसके मुताबिक कम से कम 160 अफराद हालिया बारिशों में, ये जो टोरेंशियल रेन्स हैं उनमें, वो लुकमा अजल बन चुके हैं। सो इस तरह यानी अफगानिस्तान, यहाँ से अब जापान के अंदर 50 से ज़्यादा अमवात हुई पिछले महीने, और बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ। तो आप अमेरिका से लेके इस खित्ते से लेके उस खित्ते तक अगर नज़र दौड़ाएंगे तो गैर मामूली बारिशें हो रही हैं। हमें इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स ये बता रहे थे कि जो आलमी मौसमियाती तगैयर है वो इम्पेक्ट करेगा मौसमों के ऊपर, और कर रहा है। एक तो मौसमों का तगैयर है, लेकिन दूसरा मौसमों में शिद्दत है। दोनों पे हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में डॉक्टर कमर जमा साहब, इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं और लीड ऑथर हैं पाकिस्तान के अंदर नेशनल क्लाइमेट चेंज से मुतालिक पॉलिसी के। और हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है डॉक्टर शकील सगीर ने, रिसर्च क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं और बिलखसूस क्लाइमेट टॉक्सिकोलॉजी उसके ऊपर उनकी नज़र है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। डॉक्टर कमर जमा साहब, मैंने मुख्तसरन जो ख़बरों में हम देख रहे हैं मैंने उसका अहाता किया है, तो अक्रॉस द ग्लोब क्या चैलेंजेस हैं, और ये जो हैवी रेन्स शदीद बारिशें हमें नज़र आ रही हैं इसका सबब क्या मौसमियाती तगैयर है, तब्दीलियां हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्या हो रहा है?
जी, इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि क्लाइमेट चेंज जो है पूरी दुनिया को ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ख़ासतौर पर हमारा खिता जो है और इसमें पाकिस्तान जो है, जो इंटरनेशनल इस वक्त स्टडीज हुई हैं और जो इसको रैंकिंग की गई है उसमें पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज से दुनिया के 10 सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक हैं उनके अंदर इसका पाकिस्तान का शुमार किया जाता है, उसमें बांग्लादेश भी, इंडिया और भी शामिल है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स, उसके अंदर बारिशें भी हैं और ड्राउट कंडीशंस भी हैं, दोनों शामिल हैं।
मैं यही पूछना चाह रहा था कि एक तरफ तो हमें खुश्क साली नजर आती है
क्लाइमेट, जी
मैंने कहा मैं यही पूछना चाह रहा था कि एक तरफ तो हमें खुश्क साली भी नजर आती है पाकिस्तान के अंदर पिछले कई बरसों में।
बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज से जो इसके इम्पैक्ट्स हैं उसके अंदर दोनों चीजें शामिल हैं, जहाँ पर नई बारिशें हो रही वहां पर ड्राउट के कंडीशन भी बहुत सीरियस हैं, और हमारे भी मुल्क में बलूचिस्तान में खास तौर पे 2-3 ये 10-20 साल के दौरान काफी बड़े स्पेल आए हैं ड्राउट कंडीशंस के। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो खास तौर पे इस वक्त बिल्कुल प्रेजेंट इवेंट जो है वो तो ये कराची और सिंध का है, जिसके अंदर के कराची के अंदर 95 ईयर्स का जो रेनफॉल का रिकॉर्ड था अगस्त का वो ब्रेक हुआ है। तो अब आप देख लें कि जो इस वक्त सूरत हाल है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर उसके लिए क्लाइमेट रिजिलियंट नहीं है तो वो जो 95 ईयर्स के जो रेनफॉल की मैक्सिमम रेनफॉल है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता इंफ्रास्ट्रक्चर, और यही सूरत हाल है। और इसी तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एरेटिकनेस आ रही है कि एरेटिक भी होते जा रहे हैं, सीजन्स के हिसाब से नहीं हो रहे, सीजन से आउट ऑफ सीजन जो है क्लाइमेट इवेंट हो जाते हैं, बहुत हैवी रेनफॉल्स हो जाती हैं, क्लाउड बस्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी एक दो क्लाउड बस्ट इस्लामाबाद में हुआ था 2001 था मेरा ख्याल है, और उसमें 625 मिलीमीटर रेनफॉल 8 आवर्स के अंदर हुई थी।
अच्छा,
तो इस तरह के इवेंट्स दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर हो रहे हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान को एक और दूसरा चैलेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से है जो जिसका सामना है वो ये है कि ग्लेशियर्स की मेल्टिंग, कि जो पाकिस्तान के इस वक्त 60-70% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज जो है वो ग्लेशियर से आ रहे हैं, और अगर ये ग्लेशियर मुतासर हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो यकीनन जो है पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस भी बहुत ज्यादा आ सकता है। तो इस तरीके से इसी तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में भी देखें कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टाइफूनस उनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, और वो बेमौसमी भी बाज दफा हो जाते हैं, और वो जिस मौसम में उनको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था उस दौरान भी आके वो नुकसान पहुंचाते हैं।
अगर डॉक्टर साहब हम खासतौर पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो डॉक्टर कमर उस्मान साहब आप हमें बता सकते हैं कि ये रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि अब जो बारिशों का रुख है वो जनूब की तरफ ज़्यादा होगा, पिछले कुछ बरसों में नॉर्थ में शुमाल में ज़्यादा थी और नेचुरली होती हैं। सो अब जो ये सिचुएशन इमर्ज हो रही है, पहले तो ये कि ये रिपोर्टें कितनी कहना चाहिए कि अथेंटिक हैं और ट्रेंड्स क्या बताते हैं कि वाकईतन साउथ कराची सिंध ये ज़्यादा मुतासिर हुआ करेंगे।
एक्चुअली इसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम यह कि ये आपने दुरुस्त कहा कि जो प्रोजेक्शंस एंड नेक्स्ट 50 इयर्स की उसके अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं खासतौर पर साउथ में भी जिसके अंदर रेनफॉल को ज्यादा प्रोजेक्शन हो रही हैं उनकी, रेनफॉल वहां पे इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन यह कि इसके अंदर एरेटिकनेस भी बहुत ज्यादा है कि ये इसे 2010 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो सबसे एक्सट्रीम फ्लडिंग हुई थी वो 2010 के अंदर हुई थी, और उसके अंदर भी जो थी शिफ्टिंग जो मानसून वेदर सिस्टम की जो लिमिट थी वो वेस्ट के अंदर और शिफ्ट कर गई थी, और ख्याल ये किया जा रहा था कि ये वेस्ट के अंदर और मजीद शिफ्ट होगी, लेकिन इसके अंदर एरेटिकनेस इतनी ज्यादा है कि उसके अंदर जो प्रोजेक्शंस हैं वो यकीनन है कि साउथ के कुछ एरियाज हैं जिसके अंदर रेनफॉल ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये है कि डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, और अभी उसके ऊपर बिल्कुल पूरा कंसेंसस इस तरह नहीं है। ये कंसेंसस तो है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज करेंगे और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल भी इंक्रीज करेगी, लेकिन ये कि एक तो ये सीजन डिस्टर्ब हो रहे हैं कि सीजन सीजनल जो है वो सीजन अनसीजनल रेनफॉल जो है अगर वो ज्यादा भी हो जाए तो वो बाज दफा क्रॉप्स के लिए फूड सिक्योरिटी के लिए और ज्यादा खतरा है।
एग्जैक्टली जी डॉक्टर शकील सगीर साहब, डॉक्टर शकील सगीर,
इसकी एक वजह तो ये है कि हमारा साउथ जो है वो इंडियन ओशन के साथ मिलता है, वो इतनी ज्यादा सरफेस है वाटर का कि थोड़ी सी भी क्लाइमेट चेंज, देखें हमें इस चीज को डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जो कमर जवान साहब के, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, वेयर एज वेदर जो है वो डेली या मिनट या आवर या महीने में जो चेंजेस आती हैं। एक वजह सबसे बड़ी ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो वाटर के सरफेस एरिया है वो गर्म होने की वजह से अगर सिर्फ चंद डिग्री सेल्सियस भी अगर उसमें तब्दीली आए तो जो इवेपोरेशन होगी वाटर की वो बहुत ज्यादा होगी, और उसकी वजह से जो बारिशें हैं वो बहुत ज्यादा होंगी और इरेटिक होंगी। एक वजह साउथ की तरफ चेंज मूव होने की, जो बारिशें ज्यादा होने की, वो एक बड़ी वजह ये है कि हम कराची खास तौर से और हैदराबाद ये सारा एरिया जो है वो इंडियन ओशन के साथ लगा हुआ है, और اتنے بڑے سرفیس ایریا کا واٹر جب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایویپوریٹ ہوتا ہے تو ہمیں یہ سچویشن نظر آتی ہے.
اس طرح کا یعنی یہ نہ صرف یہ کہ موسموں میں شدت بلکہ موسموں کا جو رخ ہے یہ تبدیلیاں آپ کو نارتھ امریکہ میں بھی نظر آتی ہیں.
جی آپ اگر دیکھیں تو ہیوسٹن میں کب پچھلے دو سال پہلے جو فلڈ آیا تھا وہ ریکارڈ فلڈ تھا. اب پھر آپ دیکھیں کہ جو سچویشن ہو رہی ہے کہ یہ جو ابھی لورا ہریکین لورا جو گزرا ہے تو آپ فریکوینسی دیکھیں کہ لاسٹ ایئر فلوریڈا میں کتنا بڑا جو ہے ہریکین آیا اور فلڈ آیا اس کی وجہ سے, اور اس دفعہ ایک آ چکا ہے. آپ اگر نام کا دیکھیں تو ایل جو ہے لورا وہ بہت قریب ہے سیزن سے شروع ہونے سے, اے سے یہ شروع کرتے ہیں نیمنگ اور یہ ایل پہ جو ہے وہ ابھی ہم پہنچے ہیں. جبکہ اس دوران ہم عام لائک 10 سال پہلے 15 سال پہلے ہم آلموسٹ ایم این او پی تک پہنچ چکے ہوتے تھے. شدت جو ہے وہ پورے دنیا میں ہے اور اس کی وجہ ساری یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج.
جی ڈاکٹر قمر زمان صاحب, میں عالمی سطح میں ظاہر ہے اس کے تداحل یا آف کورس اس کو رائے عرض کو بچانے کے لیے جو انتظامی سطح پہ یا انسانی سطح پہ کوششیں ہو سکتی ہیں اس طرف آؤں گا, لیکن پہلے آپ نے جیسے پاکستان کے اندر موسمیاتی تغیر سے متعلق جو قومی پالیسی ہے اس کو آپ نے آتھر کیا ہے, لیڈ آتھر سے آپ, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے حکومتوں کو یا ظاہر ریاست کو کچھ تجویز بھی دیا کیا ہوگا کہ آخر ان موسموں میں شدت کے سبب کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیسے اس کا تدارک ممکن ہے, سو اس بارے میں کچھ بتائیے گا.
جی بالکل, ایکچولی جو نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی ہے جس کا میں ون آف دی آتھر ہوں اور لیڈ آتھر کہہ سکتے ہیں آپ, تو اس کے اندر ہر سیکٹر کے لیے پالیسی میجرز ہیں. اس میں سب سے پہلے واٹر سے اسٹارٹ کرتے ہیں, واٹر ہے, پھر ایگریکلچر فوڈ سیکورٹی کا ہے,
جی جی,
اور اس کے بعد فارسٹ ہیں, انرجی سیکٹر ہے کہ انرجی کے اندر کیسے کاربن ایمیشنز کو کم کیا جائے, اربن ایریاز ہیں کہ اربن ایریاز کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنائیں, جو اس میں انفراسٹرکچر ہم لوگ ڈیولپ کریں, وہ انفراسٹرکچر اب اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کوئی 50 سال کا کم از کم ہمارے پاس کلائمیٹ پروجیکشنز ہوں, جو کہ کام اب کیا بھی جا رہا ہے اور ہر جو انفراسٹرکچر ہم نیا ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جو کلائمیٹ پروجیکشن اس ایریا کی ہیں اس کے مطابق اس میں ڈرینیج کا انتظام ہو, اور جو اسے میٹیریل یوز کیا جائے وہ جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوں گے وہ ٹیمپریچر کو برداشت کر سکے, اور اسی طرح جتنی بارش ہو اس کو بھی وہ برداشت کر سکے. تو اس طرح کے میئرز واٹر سیکٹر کے اندر ہیں کہ واٹر اگر کسی ایریا کے اندر کم ہو جائے گا تو وہاں پر کس طرح کے میئرز کی ضرورت ہے, کہ جو ایریگیشن ٹیکنیکس ہیں جو اس وقت کے فلڈ ایریگیشن یوز کی جا رہی ہے پاکستان میں تو اس کو ڈسکریج کیا جائے, اور انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے اس کو کیسے سیو کیا جائے, جن علاقوں کے اندر بارشیں کم ہوتی ہیں یا ڈراؤٹس ہیں وہاں پر جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کی مینجمنٹ کو بہتر کیا جائے کہ اس کو غیر ضروری طور پہ نہ.
آپ کو کوئی حساسیت نظر آتی ہے حکومتوں کے اندر, کیونکہ ایک طرف تو ظاہر ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی قلت ہے, اریگیشن تو کیا ایون بیسک سروائیول کے لیے پانی جو ہے وہ اس کی کمی رپورٹ ہوتی ہے, زیر زمین جو سطح ہے وہ بھی نیچے جاتی ہے, تو کم از کم یہ جو فلڈنگ ہوتی ہے مانسون کے اندر اس کو پریزرو کرنے کے لیے یا اس کے سبب انڈر گراؤنڈ جو واٹر کا لیول ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی حکمت عملی ہے اس وقت ملک میں جس کے اوپر کام ہو رہا
ہے؟ اس کا پالیسی جو ہے کلائمیٹ چینج پالیسی بھی سجیسٹ کرتی ہے کہ جو اس کی اریگیشن ٹیکنیکس ہیں ان کو بہتر کیا جائے, ایفیشینٹ کیا جائے, اور جو رین واٹر ہے اس کے کس طریقے سے جو ہے انڈر گراؤنڈ واٹر کو جہاں پہ وہ پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو انڈر گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. تو میں بیسیکلی آج کل ایک اے ڈی پی کا پروجیکٹ ہے بلوچستان میں ٹو میک کلائمیٹ واٹر ریسورسز واٹر کلائمیٹ ریزیلینٹ واٹر ریسورسز, تو اس پہ بھی اسی طرح کے کام ہو رہے ہیں. اے ڈی پی اس میں فنڈنگ پرووائڈ کر رہا ہے اور اس کے اندر بیسیکلی جو سارے میئرز ہیں وہ لیے جائیں.
ایگزیکٹلی اس سیزن میں بھی بلوچستان میں کافی ٹف سچویشن ہے. ڈاکٹر شکیل صغیر صاحب, میں ایک بالکل ایک کہنا چاہیے کہ جو ایک کامن انٹرسٹ کا یا عام لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں, اگرچہ اس کا تعلق ویسے تو ٹاؤن پلاننگ سے بھی ہے باقی چیزوں سے بھی ہے, لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر غیر معمولی تو بارشیں ہو جائیں سو یہاں پہ چیزیں کیسے مینج ہو جاتی ہیں؟ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کراچی کے حالات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا.
دو چیز آپ نے بتائی, ایک تو جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ جو پلاننگ ہے ہماری وہ ہے کہ ہم کچھ ڈیم کچھ جو ہے نا پریزرو کریں, جو ہم واٹر لوز کر رہے ہیں یہ مونسون کے بارشوں میں. اب آپ دو بات میں ذکر کروں گا کہ ہب ڈیم اس وقت اتنا فل ہو چکا ہے کہ ان کو ڈسچارج کرنا پڑ رہا ہے واٹر. ہب ڈیم میں ایک دفعہ اگر وہ چارج ہو جائے تو کراچی کی پوری آبادی کو وہ بڑے آرام کے ساتھ 3 سے 5 سال تک پانی پرووائڈ کر سکتے ہیں, گیون کہ اس کے بعد کوئی بارش نہ ہو 3 سال یا 5 سال تک. ہمیں اس چیز سے, ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ بہت برا حال ہو جاتا ہے, لیکن یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے, ہم اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا ڈیم ہم بنا دیں کراچی کے باہر یا یہ کہ دریا سمندر میں پانی جانے سے پہلے, تو جس میں ہم پانی اسٹور کر سکیں, اس سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ریچارج جو ہے ہمارا گراؤنڈ واٹر ریچارج, ہمارا جو اریگیشن سسٹم ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیز میں بڑی مدد ملے گی جس سے کہ ہم یہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں لانگ ٹرم پہ. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم پلاننگ تو پیپرز پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کو کہ ہم کہیں کہ دیکھیں یہ بات ہوئی تھی تو ہم نے اس سے لیسن لرن کیا اور ہم نے یہ چیز بنائی یا یہ چیز ہم نے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا اور ہم نے پلاننگ ایسی کی جس کو کہ امپلیمنٹ کیا. کراچی میں میں پلا بڑا ہوں, وہاں اس وقت بھی بارشیں ہوتی تھی اور بعض ایریاز ایسے تھے جہاں کہ میں رہتا تھا کہ آپ وہ سڑک کراس نہیں کر سکتے, آپ بہہ جاتے, اتنی زیادہ شدت سے پانی آتا تھا. لیکن وہ ہمیں اندازہ تھا کہ کس طریقے سے پانی آتا ہے, چونکہ جو اس کا ریلا تھا وہ کچھ گھروں سے اور کچھ کنسٹرکشن ملیر کینٹ کی طرف سے وہ اس کو نیرو کرتا تھا اور وہ ایک خاص پیتھ پہ فلو کرتا تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کی جو ٹاؤن پلاننگ ہے وہ کوئی اس کی پلاننگ ہے ہی نہیں. ٹاؤن تو ہے, پلاننگ کوئی نہیں ہے.
ڈاکٹر قمر زمان صاحب, ایک طرف یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو وفاقی حکومت ہے اس کا ایک کلیم ہے کہ بلین ٹری منصوبہ ہے, درخت لگیں گے, بارشیں ہوں گی, موسم کچھ کنٹرول میں آئے گا. اگر بارشیں ہوں گی تو پھر ایک طرف تو ہمیں شہروں کے اندر یہ حال نظر آتا ہے کہ تھوڑی سی معمول سے زیادہ بارش ہو جائے تو بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. درختوں کے لگنے سے یا اگر وہ اگلے 1-2 سال میں اگاتے ہیں, کیا فرق پڑے گا کلائمیٹ کا کے اوپر پاکستان میں؟
جی تو دو چیزیں آپ نے بات کی, ایک تو یہ ہے کہ جو ڈفرینس ہے جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ کلائمیٹ اور
ویدر
جو ہے وہ دو مختلف
چیزیں,
اور درخت لگانے سے کلائمیٹ چینج ہوگا جس کی وجہ سے کہ لانگ ٹرم امپیکٹ پازیٹیو ہوگا. جو ہم یہ ایریٹک چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں کمی آئے گی, گیون کہ ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ 1.5 ڈگری سیلسیس سے ٹیمپریچر آگے نہ بڑھے جو کرنٹ ہے اگلے نیکسٹ 20 اور 50 ایئرز میں, جو پیرس اکارڈ ہے اس کے اوپر سارے ممالک جو ہیں وہ امپلیمنٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ کراچی اور کسی بھی شہر میں جو ہے وہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہم ضائع کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ جو سالڈ ویسٹ ہے, سالڈ ویسٹ کین بی برن اور اس سے ہم انرجی حاصل کر سکتے ہیں. کینیڈا از ڈوئنگ اٹ, آپ انسینریٹر لگائیں اور ہائی ٹیمپریچر پہ اس کو برن کریں اور اس سے آپ جنریٹر چلائیں اور انرجی حاصل کریں, ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جو ہمارا سالڈ ویسٹ, جو ہمارا سیوریج ویسٹ ہے وہ فل آف نائٹروجن اینڈ فل آف other nutrients for plants which
irrigation,
جو کہ ہم اگر صحیح معنوں میں اس کی سیڈیمنٹیشن کریں, اس کو صحیح معنوں میں کمپوسٹ کریں تو ہم اس کو واپس استعمال کر سکتے ہیں. یہ دو چیزیں ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں اور جو سالڈ ویسٹ ہے وہ سارا کا سارا جو نکاسی کا انتظام ہے وہ جا کے بند کر دیتا ہے. پلاسٹک, میں نے اس سے پہلے بھی بات کی کس طریقے سے پلاسٹک کو کنٹرول کیا جائے, یا یہ کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پلاننگ پلاسٹک کے سلسلے میں کی جائے. جو کریڈل ٹو گریو کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس پروگرام میں آپ سے, کہ جو ہے وہ بوٹل کی جیسے ہم پہلے ڈپازٹ لیتے تھے اس طریقے سے ہم پلاسٹک بیگس کے لیے ڈپازٹ لیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اوور آل جو پلانٹس لگانے کا اور ٹریز لگانے کا پلان ہے وہ کلائمیٹ کو چینج کرے گا اور اس کی وجہ سے لانگ ٹرم میں
ویدر پہ بھی امپیکٹ ہوگا. ڈاکٹر کمرو زمان صاحب, ویدر, کلائمیٹ اینڈ ٹریز, درخت پاکستان کے اندر.
یہ بالکل درست ہے کہ یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا اس وقت ٹارگیٹ ہے وہ ہے گرین اینڈ کلین پاکستان, اور اس کے اندر یہ جو بلین ٹری کا ان کا پروگرام ہے وہ یقیناً ایک بہت ہی اچھا منصوبہ ہے. اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی جس طرح کے ان کا پروگرام ہے تو یقیناً اس سے کلائمیٹ جو ہماری ایریا کا کلائمیٹ ہے اس کے اندر کچھ بہتری کے آثار ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ اب ساری گورنمنٹس جو ہیں مل کے یہ کر رہی ہیں اور امپلیمنٹ, تو انشاءاللہ میرے خیال میں جو اور دوسری چیزوں کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے یہ گرین ٹریز اور بلین ٹریز کے علاوہ, جس کے اندر یہ ہے کہ جو ارلی وارننگ سسٹمز ہیں ان کو اور بہتر کیا جائے. جو ایمیشنز ہیں گرین پاکستان ہونے سے تو ایمیشنز کم ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو ایمیشنز کم کی جا سکتی ہیں انڈسٹریز کے اندر اس کو, اور رینیوبل انرجی کی طرف بھی گورنمنٹ کا کوئی دھیان ہے, اور اس کے اندر اگر کچھ گرین پاکستان کے اندر رینیوبل انرجی کے اندر اگر ان کو کوئی پروگرس ہوگی تو پھر یقیناً جو ہم لوگوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہے پیرس ایگریمنٹ میں, جو نیشنل ڈیٹرمنٹ کنٹریبیوشن ہم لوگ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں 20% ریڈکشن ان کاربن ایمیشن, تو اس کے اندر ہمیں کچھ سکسیس ہو سکے گی انشاءاللہ.
آخری سوال دونوں پینل سے مختصر, جتنا آپ اس کو رسپونڈ کر سکیں, دو تین انیشیٹو یا ایکشنز بتائیے گا کہ جو عالمی سطح پہ قیادتوں کو لینے کی ضرورت ہے. یہ جو شدتیں آ رہی ہیں موسموں کے اندر, بھلے جیسے میں نے کہا قحط کی صورت میں ہے یا بھلے اس طرح سیلابوں کی صورت میں ہے,
سب سے بڑی بات
پہلے تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے ہمیں انفراسٹرکچر کو ہمیں کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانے کی ضرورت ہے, کہ جہاں پہ اور جو نیا انفراسٹرکچر ہم لوگ ڈیزائن کریں اس کو جو بھی کلائمیٹ پروجیکشنز ہیں اس علاقے کی اس کے مطابق, اگر ٹیمپریچرز زیادہ ہو رہے ہیں تو ہمیں جو سڑکیں ہیں اس کے اندر اس طرح کا مٹیریل یوز کرنا چاہیے کہ جو اس ٹیمپریچر کو برداشت کر سکے گرمیوں میں, اور جو بارشیں جہاں پہ ہو رہی ہیں وہاں پر اتنا نکاس کا انتظام ہو کہ پانی اس انفراسٹرکچر یا اربن ایریاز کو بہت زیادہ متاثر نہ کر سکے.
اور میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو کلائمیٹ چینج کا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے پیرس ایکارڈ سے اس کو امپلیمنٹ کریں, بلکہ اگر کوشش یہ ہو کہ اس سے ہم اور زیادہ آگے جا سکیں تو بہت زیادہ ہے. جس طریقے سے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, دے آلریڈی اچیو دیئر گولز اینڈ دے آر گوئنگ ایون فردر.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شکیل صغیر, آپ ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر کمرو زمان صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو,
ویلکم.
سوامین, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کے بالائی علاقوں میں سیلابی ریلوں سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں اس کا جائزہ لے رہی ہوں گی نفیسہ ہود بھائی اگلے سیگمنٹ میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. اس وقت سنیے خصوصی رپورٹ کے پاکستان کے بالائی علاقوں میں سیلابی ریلوں سے کیا نقصانات ہوئے ہیں اور مستقبل میں کیا احتیاط کی جا سکتی ہے. پاکستان کے دیگر علاقوں میں جہاں تیز بارشوں سے نقصان ہوا ہے وہاں اس سیزن کی مانسون بارش اور برفانی تودوں کے پگھلنے سے چترال, کوہستان اور سوات کے علاقوں میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. اس سلسلے میں قدرتی آفتوں کے لیے قائم صوبائی ادارہ پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا میں ہنگامی آپریشن سیل قائم کیا ہے جو متاثرین کو سیلابی ریلوں سے بچانے کے علاوہ انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کر کے ان میں امداد تقسیم کر رہا ہے. پی ڈی ایم اے کے ہنگامی سینٹر میں میڈیا اسپیشلسٹ انور شہزاد نے بالائی علاقوں میں نقصانات کی تفصیل بتائی.
ٹوٹل جو ہے ان حادثات میں جو ہے 24 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ریکور ہو چکی ہیں. لاپتہ افراد جو تھے وہ 11 لاپتہ افراد تھے جن کی لاشیں جو ہیں وہ برامد کر لی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیمیجز ہوئے ہیں ان ڈیمیجز میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوات کوہستان شانگلا میں جو ڈیمیجز ہوئے انفراسٹرکچر ڈیمیجز ہوئے تو اس میں 68 گھروں کو جو ہے نقصان پہنچا ہے جس میں 41 گھر جو ہیں مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ان کو معمولی نقصان پہنچا ہے. اس کے اوپر صوبائی حکومت نے جو ہے فیکٹری کو جو جاں بحق ہوئے ہیں تو ان کے لیے 5 لاکھ روپے کا پیکیج کا اعلان کیا ہے اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے 1 لاکھ کا اعلان کر دیا گیا ہے.
غلام رسول خیبر پختونخوا میں ایک ادارہ آئس موڈ کے پروگرام ڈائریکٹر ہیں جو پہاڑوں میں مربوط ترقیاتی کاموں کے لیے کام کرتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس سال پاکستان میں آنے والی مانسون بارش نے پہاڑی علاقوں میں نئے خطرات پیدا کیے ہیں.
کیونکہ اس سال کی مانسون بڑی یونیک مانسون ہے, بہت اسٹرانگ مانسون ہے. تو 2010 میں ایسی اسٹرانگ مانسون جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں اکر کی تھی, مگر یہ مانسون جو ہے یہ اس سے بھی اسٹرانگر ہے. اب جیسے جیسے اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, شدت بڑھتی ہے, تو یہ پہلے چترال وغیرہ گلگت بلتستان کے ایریاز تک مانسون کی بارشیں نہیں پہنچا کرتی تھی. اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کا اور خشکی کا ٹمپریچر جو ہے آپس میں ڈفر کر رہا ہے, زیادہ اس کا ڈفرینس ہوتا جا رہا ہے. اس وجہ سے مانسون جو ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے, اور مانسون جتنی شدید ہوتی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ اونچائی تک پہنچتی ہے. تو اس وجہ سے اب جو گلیشیئر زون ہے گلگت بلتستان کی اور چترال کی, وہاں تک بھی مانسون پہنچتی.
نثار عباس سکردو پریس کلب کے صدر رہے ہیں. ایک مقامی صحافی کی حیثیت سے انہوں نے بتایا کہ شارۂ کاراکورم بھی متاثر ہوا ہے.
شارۂ کاراکورم کا ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ اس تباہی سے, ان حالیہ بارشوں سے کافی حد تک متاثر ہوا ہے, جہاں پہ کافی لوگ پھنسے ہوئے ہیں, بہت بڑی تعداد میں سیاح پھنسے ہوئے ہیں, مقامی لوگ پھنسے ہوئے ہیں. جو پورشن ہے شانگلا سے لے کر سلاس تک کا پورشن, اس میں 6 مختلف مقامات پہ بڑے بلاکس ہیں. ان بلاکس کے اندر درجنوں کے حساب سے سینکڑوں جو ہے نا گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں اور سینکڑوں سیاح وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. ان سب کو محفوظ مقامات پہ منتقل کرنے کے لیے مقامی لوگ کافی کام کر رہے ہیں.
پی ڈی ایم اے کے ہنگامی مرکز سے انور شہزاد نے بتایا کہ اتوار کو بھی ان کا ادارہ کاراکورم شاہراہ سے لوگوں کو بچانے کا کام کر رہا تھا.
ضلع انتظامیہ جو ہے وہاں پر ان کے تمام تر جو مشینری ہے وہاں پر جو ہے پہنچ چکی ہے, اور جتنے پھنسے ہوئے مسافر ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. زیادہ جو ہے روڈ کلیئر بھی ہو چکا ہے. جہاں پر سیلاب کی وجہ سے جو شاہراہیں بند تھی, جہاں جہاں پر ڈیمیجز ہوئے تھے, جہاں پر ٹریفک جو تھی بحال نہیں تھی, اور جو انجین شاہراہیں جو ہیں مسافر پہنچے ہیں ان کو جو ہے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
غلام رسول جو میٹ آفس کے سابق ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں تیزی سے بالائی علاقوں میں اچانک تبدیلی لا رہی ہیں.
پہلے تو گلیشیئر کی برف ٹمپریچر سے میلٹ ہوتی تھی اور اس کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ کتنا والیوم آف واٹر جو ہے وہ کسی جھیل میں اکٹھا ہو رہا ہے. اب جب یہ بارش برف کے اوپر پڑتی ہے تو برف جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ میلٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ پانی جنریٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے جھیلیں توقع سے پہلے پھٹتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, ان کے کنارے ٹوٹتے ہیں اور وہ نیچے ڈاؤن سٹریم فلیش فلڈز کا اور گلیشیئر لیک اور ٹرسٹ کا باعث بنتی ہیں.
مقامی صحافی نثار عباس کا مشاہدہ ہے کہ موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو اس میں شدت بھی محسوس ہوتی ہے.
بھی کچھ دنوں سے میں خود کر دوں موجود ہوں, گزشتہ 1.5-2 ہفتے سے یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوئی تھی. اس گرمی کی وجہ سے جو ہے گلیشیئرز کے پگھلاؤ میں اضافہ ہوا ہے. تقریباً گلگت بلتستان میں 5,400 گلیشیئرز جو ہیں یا اس سے زیادہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں, جس میں کتبین کی بات سب سے بڑے گلیشیئر سیاچن ہے, 52 کلومیٹر لمبا ہے, اور بیافو گلیشیئر ہے, ہسپر گلیشیئر ہے, اس طرح کے بہت سارے گلیشیئر ہیں. اور اس میں اچانک گرمی بڑھنے کی وجہ سے جو ان گلیشیروں سے بننے والے دریا ہیں ان دریاؤں کے اندر طغیانی تھی, ان دریاؤں کے اندر پانی کی سطح کافی بلند ہوئی.
حکومت کے ہنگامی مرکز کے انور شہزاد کہتے ہیں کہ ان کا ادارہ اس وقت چوکس ہے کہ منگل تک ہونے والی بارش کے پیش نظر لوگوں کو پانی کے ریلوں کے رستے سے محفوظ مقامات تک منتقل کیا جائے.
پی ڈی اے میں جو ہے مونسون سے پہلے کنٹینجنسی پلان بنانے سے پہلے ایسی جگہوں کی نشاندہی کی تھی جہاں پر یہ پروڈکشن کی گئی تھی کہ اگر سیلاب آئے یا کوئی ڈیزاسٹر لینڈ سلائڈنگ کا کوئی واقعہ نما ہو تو جتنی بھی کچی آبادیوں میں لوگ آباد ہیں وہاں سے ان کو منتقل کر کے محفوظ جگہ پر جو ہے ان کو منتقل کیا جائے. تو وہ جو جگہ ہم نے پہلے سے جو ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھی وہاں پر جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ایڈوائزری ایشو کر دی گئی ہے کیونکہ ابھی بھی سیل ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں ان میں بھی لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے. تو جو ابھی جو اچھے بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے خدانا خواصہ اگر اس میں کوئی ڈیمیجز ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا تھا پی ڈی ایم اے کی جانب سے کہ تمام وہ علاقے جہاں پر کچی آبادیاں ہیں اور جو سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں تو ان کو پہلے سے الرٹ کر دیا جائے اور ان آبادیوں کو جو ہے محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا جائے.
ان کا کہنا تھا کہ سرکاری محکموں کے علاوہ مختلف غیر سرکاری ادارے متاثرین کی امداد میں مصروف ہیں.
مختلف این جی اوز ہیں, آئی این جی اوز ہیں جو جن کو جو ہے این او سی گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کی گئی ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں. زیادہ تر جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ورکر ہوتے ہیں اس میں پی ڈی اے میں اپنے ورکر کو استعمال کر رہا ہے. اس طرح جس کی فیڈیو امدادی میں ہیں ایمبولینسز ہیں جتنی بھی مشینری ہے وہاں پر استعمال کی جا رہی ہے.
آئس موڈ کے غلام رسول کہتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کو اب گھروں کی تعمیر کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی.
پہاڑوں میں آبادیاں خاص طور پہ جو سلوپس پہ گھر بنائے جاتے ہیں ان میں بہت کیئر کرنی ہوگی کیونکہ آج کل جب فلیش فلڈ اسٹون اسٹریم چلتے ہیں تو خاص طور پہ جو ڈلوان پہ گھر ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے متاثر کرتے ہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے مقامی باشندوں کو کہ وہ اپنے گھر جو ہے ایک تو پانی کے راستے میں نہ بنائیں. اگر پانی جو ہے ایک دو سال اس راستے میں سے نہیں گزرا تو تب بھی یہ غلطی نہ کریں. پانی کے راستے میں بالکل کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کریں, اس کو اپنے نارمل وے میں چلنے دیں اور گھر ایسی جگہوں پہ بنائیں جو سٹیبل ہوں, جو سلوپ پہ نہ ہوں اور باقاعدہ ایک لیول سرفیس پہ ہوں.
ابھی آپ پاکستان کے پہاڑی علاقوں پر ہونے والے تازہ نقصانات پر خصوصی رپورٹ سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں امریکی صدارتی انتخابی مہم کے اوپر. اگرچہ اندرونی محاذوں کے اوپر کافی ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور جب ہم اندرونی معاملات کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ملک کے اندر نسلی مساوات کا مسئلہ, پولیس اصلاحات کا مسئلہ, کرونا سے کیسے نمٹا جائے, ملکی معیشت کو مضبوط کیسے بنایا جائے, بالخصوص کرونا کے اثرات سے نکالنے کے لیے معیشت کو کیا اقدامات کیے جائیں, ان موضوعات پر دونوں پارٹیاں توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بھی بناتی ہیں. لیکن ایک سوال ہے کہ خارجہ پالیسی کے میدان میں دونوں صدارتی امیدوار یعنی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ہیں اور جو بائیڈن سابق نائب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کے الیکشن 2020 کے لیے صدارتی امیدوار, ان کا خارجہ پالیسی کے امور کے اوپر کتنا فوکس ہے, خارجہ پالیسی کے معاملات ان انتخابات کے اندر کیا اہمیت رکھیں گے اور روایتی طور پہ امریکہ کے لیے, امریکہ کے ووٹرز کے لیے ان کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی جو ایک جملہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں اطراف سے, صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہتر اور ایک مضبوط کمانڈر ان چیف ہیں اور ملک کو ایک ایسے ہی کمانڈر ان چیف کی ضرورت ہے جو اپنے مخالفوں کو, اپنے دشمنوں کو ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں اور اپنے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ زیادہ آف کورس ڈیمانڈ بھی کر سکیں. دوسری جانب جو بائیڈن وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوگا نہ کہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ. اسی طرح انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ رشیا کے خلاف ہم اپنے فوجیوں کا مکمل دفاع کریں گے اور روس کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے فوجیوں کو کے اوپر بمبارڈمنٹ کرے. چائنا یہ معاملہ بھی جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کے لیے اہم ہے کہ چین کے ساتھ ہینڈلنگ کیسی ہوگی. سو ہمارے پینلسٹ کیا کہتے ہیں, ہمارے تجزیہ کار کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, وہ ان کی وابستگی, اور ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر خٹک صاحب, پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں, سینئر صحافی ہیں اور سری یونیورسٹی نیو یارک اس کے ساتھ وابستہ ہیں. دونوں پینلسٹ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, فارن پالیسی پہ کیا کہہ رہے ہیں دونوں صدارتی امیدوار؟
جہاں تک فارن پالیسی کا معاملہ آتا ہے اس کے جو ایشوز ہوتے ہیں اور جو چیلنجز ہوتے ہیں تو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ فارن پالیسی جو ایک دفعہ چل رہی ہوتی ہے اس کو آسانی سے بدلنا مشکل ہوتا ہے. ان کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے مسٹر بائیڈن اور مسٹر ٹرمپ ہیں, وہ جب فارن پالیسی کی بات کریں گے تو فنڈامنٹل چینجز کی بات نہیں کریں. تین چار ایسے اہم ایشوز ہیں آئندہ فارن پالیسی اور اس کی امپلیکیشنز ہیں ان کے سامنے لائیں گے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اس الیکشن کا معاملہ ہے اس میں فارن پالیسی کا رول اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا کہ ڈومیسٹک پالیسی کا ہوگا. جیسے ہوا ہے جو ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں اسی پہ لوگ فوکس کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے
ابھی کرنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ چائنا سی کے معاملے پہ, چائنا کے ساتھ ٹریڈ کے معاملے پہ کافی کہنا چاہیے کہ لفظی جنگ رہی ہے ٹاپ لیڈرشپ کے لیول کے اوپر. سو یہ جو چین کے ساتھ معاملات ہیں, ڈیموکریٹس کیا خیال رکھتے ہیں یا کس طرح وہ ایکسپریس کرتے ہیں کہ ان کو ہینڈل کیا جانا چاہیے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو پچھلے چار سال کے اندر ایک اسٹریٹجی وہ بھی واضح ہے اور اس کے اوپر بھی وہ بات کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں.
جو ہوتی ہیں وہ کسی ہوتی ہیں صرف اس کے امپلیمنٹیشن پہ اثر ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ ساؤتھ چائنا سی کو دیکھ لیجیے یا ٹریڈ ایشوز کو دیکھ لیجیے یا جو اب انکریزنگ ٹینشن ہے ہانگ کانگ میں ایشیا میں وغیرہ وغیرہ, ان کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بڑی حد تک امیرکن انٹرسٹ جو ہے اس کو سامنے رکھ کے پالیسی بنائیں گے. اب ایشو یہ آ جاتا ہے کہ کون زیادہ ایمفیٹک ہوگا, کون زیادہ اسٹرکٹ قسم کی پالیسی لائے گا. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن کا تعلق ہے وہ تو بڑے حد تک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چین کے ساتھ جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ چین کے ساتھ ریلیشن وہ ریگولر ریلیشن نہیں تھی, بٹ اس حد تک کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو ایپیسوڈک طریقے سے ملتے تھے, بات کرتے تھے. اب یہ ٹینشن بنی ہے, ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کانٹیکٹ چائنا کے ساتھ زیادہ ہوں گے اور ریگولر ہوں گے تاکہ جو ڈسپیوٹس یا ان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو رہی ہیں وہ نہ ہوں. ان کی جگہ پہ دوسری طرف جہاں تک مسٹر ٹرمپ کا معاملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کر لیا, چین جو ہے وہ ہمارا بیسیکلی ایک پوٹینشیل اینیمی ہے اور اس کو فکس کرنے کے لیے ہم نے کریکٹ اسٹیپس لینے ہیں جو ہم نے پہلے لیے تھے, ان کو آگے بڑھانا ہے. ان میں ٹریڈ ریسٹرکشن شامل ہوں گی, ان میں ریجنل ہیجیمنی جو ہے اس کو استعمال کرنے کی ہوگی, اور ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے فرینڈز کو سپورٹ کریں گے تاکہ وہ چائنا کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار.
جہانگیر خٹک صاحب, آپ کی رائے لینا چاہوں گا, بہت شکریہ آپ کا بھی. فارن پالیسی پہ روس اور چائنا کے اوپر کیا سٹانس ہے دونوں رہنماؤں کا اس وقت؟
دیکھیے, میں اس پہ کامنٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے دوست نے پہلے ذکر کیا اس کے اوپر تھوڑا کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا.
جی,
کیونکہ ہمیشہ کے لیے امریکہ میں جتنا بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پر یہ بات تو درست ہے کہ نیشنل ایشوز پر کنسنسس ہوتا ہے. مثلا کنسنسس تمام لیڈران کے درمیان اس بات پر ہے کہ امریکہ دنیا میں اپنا لیڈرشپ کا رول رکھے گا. کنسنسس اس بات پر بھی ہے کہ امریکہ چائنا کو ایک تھریٹ سمجھتے ہیں, وہ دونوں سائڈ سمجھتے ہیں, نارتھ کوریا کو بھی ایک تھریٹ سمجھتے ہیں, ایران کو بھی تھریٹ سمجھتے ہیں, وینزویلا کو بھی تھریٹ سمجھتے ہیں, رشیا کو بھی تھریٹ سمجھتے ہیں. ابھی جو ٹرمپ اور جو بائیڈن جو جس فورن پالیسی کی سوچ کو سامنے لا رہے ہیں اس کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کریں تو ایک, یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ, یعنی امریکہ پہلے, اور جو بائیڈن کہتے ہیں امریکہ ان دا ورلڈ, امریکہ کا دنیا میں کیا رول ہے اور امریکہ کہاں کھڑا ہے. اور اسی سے میرے خیال میں دونوں کی جو فورن پالیسی آؤٹ لک ہے وہ باہر نکلتی ہے اور اسی سے ہم کافی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ امریکہ افغانستان کی جنگ جیتنا چاہتا تھا پچھلے کئی سالوں سے اور بڑے سارے لیڈران آئے بھی, صرف ایک لیڈر تھا جو کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم جنگ نہیں جیت سکتے, نہ ہی ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نیشن بلڈنگ کریں. انہوں نے وہ تمام میتھ اور وہ تمام جو سوچ تھی ان سب کو بسٹ کر دیا, ختم کر دیا اور کہا کہ بات چیت شروع کریں. پہلے حالانکہ وہ بھی جب شروع میں آئے تھے تو ٹرمپ نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم یہ جنگ فوجی طریقے سے جیتیں گے, لیکن جب ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا علم ہوا تو انہوں نے ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو اور طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کی. اینڈ وی آر ویئر وی آر. اسی طرح نارتھ کوریا کے ساتھ بھی امریکہ کی ہمیشہ سے کنفرنٹیشنل پالیسی رہی ہے, یا نارتھ کوریا کی امریکہ کے ساتھ کنفرنٹیشنل پالیسی رہی ہے, لیکن ٹرمپ آئے تو پہلے ان کا بھی ریٹرک آپ دیکھیں بہت اسٹرانگ تھا, لیکن پھر آل آف اے سڈن انہوں نے اپنا جو پوسچرنگ کی وہ چینج کی بدلی اور پھر نارتھ کوریا کے ساتھ بھی انگیج کیا. ٹھیک ہے اس میں کامیابی کم ہوئی, لیکن کم از کم پالیسی فورن پالیسی آؤٹ لک میں جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی وہ بڑی مختلف ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. رشیا کے حوالے سے بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ ان انٹرنیشنل ٹریٹیز سے باہر نکل رہے ہیں, اسپیشلی جو کہ میزائل ریجیم کو کنٹرول کرتی ہے انٹرنیشنل میزائل ریجیم کو, اسپیشلی بٹوین رشیا اینڈ یو ایس. جی ہاں, اس سے وہ نکل رہے ہیں, لیکن اوور آل وہاں پر انگیجمنٹ کے حق میں چائنا کے ساتھ ان کی جو مخالفت یا جو پالیسی کے اوپر آ رہی ہے اور جس میں انہوں نے بہت زیادہ ہارڈ لائن لی ہوئی ہے, اس کی وجوہات نہ صرف ایک ساؤتھ چائنا سی ہے بلکہ ٹرمپ کا وہ انتخابی وعدہ بھی ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو بیلنس کریں گے, وہ نیفٹا سے باہر نکلے اور وہ انٹرنیشنل کلائمیٹ ٹریٹی سے باہر نکلے, نہ صرف اس لیے کہ وہ اس میں شاید زیادہ یقین نہیں رکھتے بلکہ اس کی جو اکنامک وجوہات بھی تھیں. کیونکہ
ڈیموکریٹس کی اپروچ کیا ہے ان سارے ایشوز پہ؟
جی
ڈیموکریٹس کی کیا اپروچ ہے ان سارے؟
ڈیموکریٹ جو ہیں وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے چائنا کے حوالے سے اگر فرض کیا جو بائیڈن الیکٹ ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جو بائیڈن چائنا کے ساتھ بہت زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کریں گے, بلکہ شاید ان کی پالیسی بھی ایسی ہی رہے گی جو کہ چائنا کو زیادہ پسند نہیں آئے گی. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ شاید چائنا کے ساتھ معاملات کو اس نہج تک نہ لے جائیں جہاں پر کہ یہ آپ کو شائبہ ملے کہ شاید بالکل ایک کنفرنٹیشن ہونے والی ہے, فزیکل یعنی کہ جو ملٹری کنفرنٹیشن ہونے والی ہے, چاہے بات ساؤتھ چائنا سی کی ہو یا کہیں اور کی ہو. میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا. رشیا کے اوپر شاید جو بائیڈن زیادہ ہارڈ لائن رکھیں ٹرمپ کے نسبت, لیکن شاید رشیا کے ساتھ وہ ٹوٹل ٹریٹیز ہیں جو کہ ایکسپائر ہو رہی ہیں میزائل کنٹرول ریجیم کے حوالے سے, ان کے اوپر شاید وہ رشیا کے ساتھ.
یہی وجہ کہ انہوں نے اپنی اس ڈی این سی جب وائنڈ اپ ہو رہا تھا اس کے اوپر بات بھی کی تھی. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ نے جنرلی تو یہ کہا ہے کہ فورن پالیسی ایک ایسا ایشو ہے جو کوئی ایسی فیصلہ کو اہمیت تو نہیں رکھتا ہے امریکی انتخابات میں, لیکن ان انتخابات میں 2020 کے اندر آپ کے خیال میں اس کی کوئی اہمیت بنے گی آگے چل کے, جب انٹرنل ایشوز کے ساتھ ساتھ فورن پالیسی میٹر باقاعدہ طور پہ ڈسکس ہوں گے؟
جو فورن پالیسی جو ہے کمپلیٹلی ڈومیسٹک ایشوز سے تو بدلی بھی نہیں رہتی ہے, سیپریٹ نہیں ہوتی, وہ تو انٹیگریٹڈ رہتی. اگر چین ٹریڈ ریسٹرکشن لگتی ہیں تو اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو امپورٹس آتی تھی وہ ڈومیسٹکلی پرچیز کی جائے, نہ نارملی ایسا نہیں ہوتا. تھرڈ پارٹی اس میں شامل ہو جاتی ہے, وہ تھرڈ پارٹی امریکہ کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے گی تو چائنا کی وجہ سے اور موقع آ جائے گا. اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کس حد تک ڈومیسٹک پالیسی ایکشن ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ فورن پالیسی ایشوز کو حل کر سکے. اگر حل نہیں کر سکتے تو پھر فورن پالیسی کے سیپریٹ پالیسی ایکشن ایسے لینے پڑتے ہیں جو کہ ڈومیسٹک پالیسی کے معاملے میں نیوٹرل ہوں لیکن اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں. فورن پالیسی میں سب سے اہم بات یہ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے ڈیفنس فورسز جو ہیں کس طرح سے استعمال کرنا ہے, آپ نے اپنے ملٹری کو اور اپنے الائنس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. جیسے اتہاس سے دیکھ رہے ہیں اب جہاں تک ٹرمپ صاحب کا معاملہ ہے وہ اسٹینڈ الون کے چکر میں رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کے رہتے ہیں, اور اگر کوئی ٹریڈیشنل ایلائن کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو وہ اس کو نکال دیتے ہیں اور پھر نئے کسی اور کسی کو لے آتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ جو ہیں ان کو زیادہ سپورٹ دے رہے ہیں. درست بات یہ آ جاتی ہے کہ ایونچولی جب فورن پالیسی آگے بڑھتی ہے تو اس کے لیے جو پالیسی بنائی جاتی ہیں جو ایکشن لیے جاتے ہیں ان کے لانگ ٹرم اثرات ہوتے ہیں, ان کے شارٹ ٹرم اثرات نہیں ہوتے جیسے کہ ڈومیسٹک پالیسی میں ہوتے ہیں. اس لیے فورن پالیسی کا جو میکینزم ہے وہ ڈفرنٹ ہے ڈومیسٹک پالیسی سے. اس کو دیکھتے ہوئے میں سر یہی کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً یہ فورن پالیسی ایشوز جو آج سے 4 سال پہلے بھی تھے اور آج سے 4 سال بعد بھی رہیں گے ان کے اندر اور یہ مارجنل ویریشن اور وہی پالیسی کو ڈیٹرمن کریں گے. لیکن ڈومیسٹک پالیسی کو ایسا ایکشن مجھے نظر نہیں آتا ایکسپٹ ون کہ وہ ریسٹرکشن لگائیں اپنے ڈومیسٹک امپلائمنٹ کو بڑھانے کے لیے جو کہ بڑا انفیشنٹ میتھڈ ہے. غلط میتھڈ اور ایونچولی فارن پالیسی میں اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو حصے جو ہیں یہ پینل میں چلتے ہیں ٹیکنیکلی, اور بڑی کم سچویشن ایسی آتی ہے جہاں پر ڈومیسٹک پالیسی ایشوز کو فارن پالیسی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے نظر آتا تھا.
جی جہانگیر خٹک صاحب, آپ کے خیال میں ان انتخابات میں ووٹر کے لیے خارجہ پالیسی, یہ سارے ایشوز جن کا تذکرہ آپ نے کیا, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے کیا, کتنے اہم ہوں گے ووٹ کے فیصلے میں؟
دیکھیے ڈیفینیٹلی خارجہ پالیسی, آئی اگری کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ امریکہ کے الیکشنز کو ڈیٹرمن نہیں کرتی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ خارجہ پالیسی اور آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ پالیسی آپس میں اتنی انٹر لنکڈ ہیں کہ اس میں بعض اوقات جو نیگوسیشنز ہوتے ہیں وہاں پر آپ دو ہی انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہیں, کوئی بھی پاور ہو چاہے وہ امریکہ ہو کوئی بھی ہو, ایک اسٹریٹیجک انٹرسٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کے ٹریڈ انٹرسٹ بھی آتے ہیں اور دوسرے ٹریڈ ٹاکس ہوتی ہیں. وہ بہت قریبی الائز جیسے یورپین یونین کے ساتھ بھی اگر امریکہ کے اختلافات آتے ہیں تو وہ ان کے ٹریڈ کے اوپر آتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے جو اسٹریٹیجک تعلقات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے یا ختم ہو رہے ہیں یا ختم ہوں گے, مجھے مشکل نظر آتا ہے. اسی طرح جب بھی جب آپ اپنا انٹرنیشنل ایجنڈا بناتے ہیں تو اس میں آپ اپنا ذہن میں رکھتے ہیں, مثلاً جب چائنا اور امریکہ کے درمیان لاسٹ ایئر جب ٹریڈ وار ہو رہی تھی تو یہاں پر سب سے زیادہ جس انڈسٹری کو نقصان پہنچا وہ فارمنگ سیکٹر تھی. جو امریکہ کا فارمر تھا وہ اس پہ خوش نہیں تھا, لیکن اس کے بعد جب صدر ٹرمپ نے جنوری میں چائنا کے ساتھ ایک نیا ٹریڈ اگریمنٹ سائن کیا تو اس کے بعد آپ دیکھیے وہ ہر تقریر میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اب ہمارے وہ سویابین بھی ہم سے زیادہ خریدیں گے, ہم سے وہ گوشت بھی زیادہ خریدیں گے اور اس سے ہمارے فارمر کو فائدہ ہوگا. کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ فارمر امپیکٹ ہوتا ہے ڈائریکٹ ان کی اس پالیسی سے جو انٹرنیشنل ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن فارن پالیسی بھی ہے اور اس لیے وہ کہیں نہ کہیں اس کو امپیکٹ کرتی ہے. لیکن میں اس بات پہ بالکل یقین رکھتا ہوں کہ فارن پالیسی کسی صورت میں 100% امریکہ کے انتخابات کے نتائج کا فیصلہ نہیں کرے گی. ڈومیسٹک ایجنڈا ہے اور بہت وسیع ہے, بہت زیادہ امریکہ میں ڈویژنز ہیں. دیکھیے ریس ریلیشنز پر بہت زیادہ ٹینشنز ہیں, بہت زیادہ ڈویژنز ہیں. آپ اکنامک ایجنڈا کے اوپر دیکھیے, ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں 10 مہینے میں 1 کروڑ جابس پیدا کروں گا, اسی طرح بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ میں جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں اس میں 740 ارب ڈالر لگاؤں گا اور ٹریلینز آف ڈالرز میں گرین جو نیو گرین ڈیل کی وہ باتیں کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو اس بات پہ یقین ہو کہ ہمارا جو بھی نیا لیڈر آئے گا وہ ہماری زندگی میں بہتری لائے گا. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی گورنمنٹ جو کہ حکومت میں ہوتی ہے ان کا جو اینڈ ریزلٹ جو چاہتے ہیں وہ عام آدمی کی زندگی پر ایک مثبت اثر چاہتے ہیں, اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈومیسٹک ایجنڈا ہے وہ اگر کہیں فارن پالیسی سے ریلیٹڈ بھی ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے فیشن کریں کہ امریکہ کے اسٹریٹیجک انٹرسٹ زیادہ کمپرومائز نہ ہوں.
بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب, آپ نے ہمیں نیو یارک سے جوائن کیا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب واشنگٹن سے آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے کرکٹ پہ. پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے دورے پہ ہے, ٹیسٹ سیریز میں ناکامی ہوئی, 1-0 سے پاکستان کی ٹیم یہ ٹیسٹ سیریز ہار گئی, لیکن اس کے بعد توقع تھی کہ چونکہ پاکستان کی ٹیم کی رینکنگ بھی ٹی ٹوینٹی میں بہتر ہے, نمبر ون بیٹس مین بھی پاکستان کے پاس ہیں تو کمبینیشن اچھا ہے, آل راؤنڈرز ہیں تو شاید ٹی ٹوینٹی میں یہ ٹیم بہتر پرفارم کرے. لیکن پہلا ٹی ٹوینٹی واش آؤٹ ہو گیا اور جو ہے دوسرے ٹی ٹوینٹی میں ایک ریکارڈ اسکور انگلینڈ کے خلاف کیا پاکستان نے, ہائیسٹ اسکور ایور انگلینڈ کے خلاف جو اسکور کیا پاکستان نے 195 رنز 4 وکٹوں کے نقصان پہ, یہ ایک بڑا اسکور سمجھا جاتا ہے ٹی ٹوینٹی میں. لیکن بہت آسانی سے انگلینڈ کی ٹیم نے یہ چیز کر لیا 19.1 اوورز میں صرف 5 وکٹوں کے نقصان پہ. سو کیا ایشو ہے پاکستان کے ساتھ اور ٹی ٹوینٹی سیریز بھی اس کا مقدر کیا ہے؟ بات کرتے ہیں شاہ فیصل سے, کرکٹ کمنٹیٹر ہیں, یو ایس بیسڈ ہیں اور کینلی فالو کر رہے ہیں سیریز کو بھی. شاہ فیصل تھینک یو سو مچ آپ نے مجھے جوائن کیا. سو ٹی ٹوینٹی فارمیٹ بدل گیا لیکن نتیجہ سیم.
جی اور پاکستان جیسا آپ نے کہا ریکارڈ سکور کیا, بیٹنگ تو بہت اچھی رہی, لیکن جو کچھ ایک مسلسل جب سے یہ کوچنگ اور مینجمنٹ میں تبدیلی آئی ہے, ایک مسلسل پیٹرن چل رہا ہے, جو ڈیسیجن میکنگ ہے ٹاپ پہ وہ بڑی ہی کوشچنیبل ہے, اور مصباح کے اپنے ریزنز ضرور ہوں گے, لیکن اسی میں ہی دیکھ لیجئے کہ نوجوان جو پاکستان کے اس وقت نئے بیٹنگ اسٹار جن کو کہا جا رہا تھا حیدر علی, ان کو بالکل بھی چانس نہیں دیا گیا, اور جو ٹریو آف مڈل آرڈر بیٹنگ ہے جس میں حفیظ ہیں, شعیب ملک اور افتخار تیسرے چوتھے اور پانچویں نمبر پر, ان کو مسلسل چانس دیا جا رہا ہے. اگر یہی لاجک ان کی بالنگ میں فالو کریں تو بالنگ میں پھر ایکسپیرینس وہاب ریاض کو جو ہے وہ باہر بٹھا دیا گیا, اور شاہین آفریدی جو بیک ٹو بیک تین ٹیسٹ میچز کھیلے ان کو پھر یہ ٹی ٹوینٹی میں بھی کھلایا گیا, جو کہ کافی ایک 20 سالہ نوجوان کے لیے کافی بڑی ذمہ داری ان پہ ڈالی جا رہی ہے, اور یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے یہ کافی کوشچنیبل ہے اس سینس میں کہ اگر حفیظ نے آج رنس بھی کر دیے, ٹھیک ہے حفیظ بہت اچھا کھیلے آج, لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ جب کرنچ سچویشن آتی ہے, جب آئی سی سی کے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں یا جہاں پہ آپ کی 3-4 وکٹیں جلدی گر جاتی ہیں, حفیظ کیریئر کے اس اسٹیج پہ ہیں کہ جہاں پہ وہ ایک ہی گیئر میں بیٹنگ کر سکتے ہیں, اور آج تو اچھا سٹارٹ ملا تو اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا, لیکن اب جب کہ ورلڈ کپ بھی ایک یا ڈیڑھ سال تقریباً 1.25 سال کے بعد ہے, تو اس سینس میں بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مصباح کس طرح ٹیم کو کیری کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو کہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہو سکتا تھا نوجوان مڈل آرڈر بیٹنگ کے لیے انگلینڈ کے دورے میں.
لیکن شاہ فیصل کیا صرف ایک وہاب ریاض سے فرق پڑ جاتا؟ اوور آل ایک اسٹریٹجی, ایک فیلڈ کے اندر کیپٹن کا متحرک ہونا, فیلڈ کرنا کہ وہ دوسرے کھلاڑیوں پہ کوئی ہوم ورک ہے یا ان کو پھنسانے کے لیے, ان کو روکنے کے لیے, مومنٹم توڑنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا ہے.
جی وہ سائڈ بھی اگر آپ دیکھیں تو بابر اعظم ایک نئے کپتان ہیں, نا تجربہ کار ہیں, کتنا وقت آپ انہیں دینا چاہتے ہیں, یہ بھی اگین یہ بھی سارے فیصلے جو فیصلہ سازی ہے یہ تو مینجمنٹ کی طرف سے ہے, اور بابر اعظم کو وہ کتنا تیار سمجھتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج فیلڈ میں ایک ایسا ٹائم بھی آیا جبکہ شاداب نے اوپر نیچے 2 آؤٹ کیے تو پھر اس کے بعد ان کو بالنگ سے ہٹا دیا گیا, حالانکہ وہی ٹائم تھا مورگن کے خلاف بھی ایک بڑی زبردست اپیل ہوئی تھی اور وہ تقریباً آؤٹ تھے, 19-20 کا فیصلہ تھا جو پاکستان کے خلاف گیا, لیکن وہاں پہ شاداب کو جو ہے وہ روک لیا گیا, اور بعد میں جب شاداب کو لایا گیا تو اس وقت میچ تقریباً ختم ہو چکا اور بالکل بھی اگریشن نہیں دکھائی. جس طرح میں یہ کہہ رہا تھا کہ حارث سعود نے بھی پہلے 2 اوور اچھے کیے لیکن ان کو پھر اس وقت روک لیا گیا جبکہ ضرورت نہیں تھی, پھر افتخار کے 1 اوور میں ان کو 16 یا 18 رن پڑ گئے, جبکہ پتا ہونا چاہیے کہ مورگن جیسا ورلڈ کلاس بیٹسمین اگر 2 اوور اس نے افتخار کے دیکھ لیے تو تیسرے میں وہ اٹیک ضرور کریں گے, اور اماد کا بھی یہی ہوا کہ پریڈکٹیبل جب ہو گئے تو مورگن نے اور پورا فائدہ اٹھایا, پہلے بیرسٹو نے اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈیوڈ ملان نے. تو یہاں پہ یہ ٹی ٹوینٹی گیم تو بہت شارپ گیم ہے اور اس کے اندر تو آن دا بٹن رہنا پڑتا ہے آپ کو ہر وقت جلدی سے فیصلے کرنے کے لیے.
تو شاہ فیصل اب آخری ٹی ٹوینٹی ہے جو ظاہر ڈیسائیڈ کرے گا اس ٹی ٹوینٹی سیریز کا بھی فیصلہ کرے گا, تو کوئی توقع ہے کہ پاکستان کسی ایک فتح کے ساتھ ختم کر سکے اس سیریز کو, اور اس کے لیے اگر ہے ایسا کرنا تو گیون ریسورسز کے اندر کیا کمبینیشن میں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں؟
جی مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ پاکستان کے پاس ریسورسز تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ, اور ٹیسٹ سیریز کی بھی آپ نے بات کی کہ وہ ٹیسٹ سیریز بھی بہت آسانی سے پاکستان انفیکٹ 1-0 جیت سکتا تھا اور یہ ریزلٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا, کیونکہ پہلے ٹیسٹ میں بھی اوور آل پرفارمنس بہت اچھی تھی, دوسرے ٹیسٹ میں بھی مشکل حالات میں مشکل وکٹ پر پاکستان نے کمپیٹیٹو میچ کھیلا, تو وہ چیز تو ضرور ہے, لیکن جو فیصلہ سازی ہے اور جو ٹیم کو جو برانڈ آف کرکٹ جو مصباح لے کر آ رہے ہیں وہ پاکستان کی جو نیچر ہے, جو پاکستان کی انسٹنکٹ ہے اس سے وہ مطابقت نہیں رکھتا, اور وہیں پہ پرابلم آ رہی ہے. جہاں تک آپ نے کمبینیشن کی بات کی, جو عامر کو آج انجری بھی ہوئی ہے تو وہاب ریاض کا کھیلنا کافی یقینی لگ رہا ہے, اور اس کے علاوہ بیٹنگ میں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ حیدر علی کو اگر ڈیبیو کرائیں گے تو افتخار کی جگہ شاید کروائیں, حالانکہ شعیب ملک بھی آج ناکام ہوئے, لیکن مصباح سے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ انٹرپرائز یا جو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی جو ہے وہ ہمیں ماضی میں ان کے جو کیریئر کو دیکھتے ہوئے ایسی کوئی خاص توقع نہیں ہے, کوئی فورس چینجز اگر ہوئی تو وہ کرنے پر مجبور ہوئے تو وہ کریں گے, لیکن جو جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پاکستان کی جو کرکٹ کی انسٹنکٹ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا میرے خیال میں.
بہت شکریہ آپ کا اشاف فیصل, آپ ہمارے ساتھ تھے, تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.